الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ فاتحہ جس کے جواب میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کی ہم نے پہلا جو اس کا رکوع ہے وہ ہم نے کر لیا تھا پہلے رکوع کے اندر بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں بتایا تھا کہ جو ہدایت تو مانگ رہے ہو مجھ سے وہ بیسکلی اس کتاب کے اندر ہے اور اس سے متقین جو ہیں وہی فائدہ اٹھائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کی کچھ صفات بیان کر دی تھیں اور دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمرائز کر دیا تھا کافروں کا طرز عمل تو اس میں میں یہ بتایا تھا آپ کو کہ کافر سے مراد یہاں پہ کٹر کافر اس سینس میں ہے جن کے آگے دعوت آئی اور انہوں نے رد کیا اسے وہ ہے نان مسلمس کے لیے یہ ورڈ نہیں یوز کیا جا سکتا ہم تو یوز کرتے ہیں آف کورس ہمارے تو زبان پہ چڑھا ہوا ہے لیکن لٹرل سینس کے اندر ہر نان مسلم اس سے مراد نہیں ہے صرف وہ جو کہ جنہوں نے رد کیا اور پھر اس پہ اڑ گئے اور دشمنی بھی اتر آئے ان کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو میری کتاب ہے ہدایت کی کتاب ہے ایک تو گروہ وہ ہوگا جو اس پہ ایمان لائے گا پھر ایک گروہ وہ ہوگا جو اس کو رد کرے گا اب آگے اگلے رکوع کے اندر ایک اور تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے وہ گروہ جو ظاہر تو ایمان لے آئے گا لیکن ان کے دل کے اندر یہ بات اترے گی نہیں صرف ظاہری پہلو کی حد تک رہا ایمان ان کا جو تھا وہ ظاہری رہا سطحی تھا سرفیس لیول کے اوپر تو ضرور تھا لیکن اس کے اندر کوئی ڈیپتھ نہیں تھی لیکن وہ ایسی سوسائٹی کے اندر پھنس گئے کہ جہاں پہ سب لوگ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں اب وہ نہ اس کو رد کر سکتے ہیں نہ کچھ تو دل کے اندر کچھ ہے ظاہر کچھ ہے اس چیز کو اس کیفیت کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہپوکریسی بولتے ہیں یا منافقت بولتے ہیں ایسے کہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے لیکن ان آیات کے اندر منافقت کا لفظ اللہ تعالیٰ کہیں استعمال نہیں کریں گے آیات ہیں کیا اور ویسے یہ کافی لمبی آیات چلیں گی ہم یہ سارا ٹاپک ایک کلاس میں نہیں کور کر سکتے یہ انشاءاللہ اگلی کلاسز میں رہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اور من سے یا فرام الناس لوگوں سے اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من جو کہ یقولو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ کے اوپر و بالیوم الآخر اور ہم یوم آخرت پر بھی ایمان لائے لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں و ماں اور نہیں ہم وہ بھی مومنین وہ مومن نہیں ہیں وہ ہرگز مومن نہیں ہیں ایسے لوگ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اللہ کو و اور الذین ان لوگوں کو آمنوا جو لوگ ایمان لائے یہ لوگ ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو بما اور ہرگز نہیں یخدعون وہ دھوکہ دے رہے الا مگر انفسهم اپنے ہی آپ کو بما اور بالکل بھی نہیں ہے یشعرون انہیں اس چیز کا شعور انہیں یہ کانشیسنیس میں ہے ہی نہیں ان کی یہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں فی میں قلوب قلب کی جمع قلوبہم ان کے دلوں میں مرضن اصل میں ان کے دل میں ایک بیماری ہے ایک مرض ہے فزادہ تو زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہم ان کے لیے اللہ اللہ نے مرضا اس بیماری کو فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا تو اللہ نے اس بیماری کو بڑھا دیا ان کے لیے ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب علیم بہت دردناک عذاب بیما بوجہ اس کے قانون جو وہ تھے یکذبون جھوٹ بولتے تھے کذاب ہم لوگ جانتے ہیں ہم جھوٹے کو کہتے ہیں کذاب تو کذب جھوٹ کو بولتے ہیں یکذبون وہ جھوٹ جو بولتے تھے تو جتنا میں پڑھاتا جاؤں گا آگے جو ہے نا اس کے ساتھ آیات ہم آگے دیکھتے جائیں گے تو ابھی جو فی الحال جو میں نے آیات کی ان کا ایک دفعہ دوبارہ رواں ترجمہ میں کر دیتا ہوں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخرت پر لیکن در حقیقت وہ بالکل بھی مومن نہیں ہیں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے ایک مرض ہے نام نہیں لیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لیکن مرض سے مراد یہاں پہ نفاق ہے منافقت ہے فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جو جھوٹا دعویٰ کرتے تھے یا بناوٹی بنتے تھے. پہلے ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں نفاق اور اس کی ذرا گہرائی کو سمجھتے ہیں. آپ کو جس طرح بتایا تھا پہلی کلاس کے اندر بھی، جب ہم قرآن شروع کیا تھا، کہ عربی کے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کا ایک ام ہوتا ہے، ایک ان کا روٹ ہوتا ہے، جہاں سے وہ لفظ نکل کے بنتا ہے. جس طرح حمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعریف، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ استعمال کرتے ہیں حمد اللہ کی تعریف کے لیے. ویسے یہ لفظ عام معنی رکھتا ہے، یہ حمد ہم کہتے ہیں تعریف کے لیے. محمد کا کیا مطلب ہوا؟ تعریف کیا گیا، جس کی تعریف کی گئی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جس کی تعریف کی گئی. لیکن روٹ وہی ہے اس کے اندر، حمد جو ہے، میم دال جو ہے، یہ جو الفاظ ہیں یہ اس کے اندر، یہ روٹ سے نکل کے محمد لفظ بنا. حمد کا مطلب تعریف کیا گیا، محمد کا مطلب جس کی تعریف کی گئی. احمد، ویسے تو احمد نہیں ہوتا، سمجھتا احمد ہوتا عربی کے حساب سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ تعریف کیا گیا، بہت زیادہ تعریف کیا گیا. اس طرح ایک اور نام ہوتا ہے محمود، حامد، یہ سارے کے سارے جو ہیں الفاظ جتنے بھی ہیں، اور سب بہت سارے الفاظ ہیں، ان سب کے اندر ترجمے کے اندر حمد شامل ہے. فرق چینج ہوگا، حامد ہو گیا تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جاتی ہے. اس طرح جو ہے حماد بھی لفظ ہوتا ہے ہمارے یہاں. یہ تمام لفظ جو ہیں جن کے اندر روٹ یہی چلا آ رہا ہے، تو اس نے عربی کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں روٹ ہوتے ہیں. تو نفاق جو ہے، نفاق منافقت کا جو روٹ ہے وہ ہے نفق، نون فا قاف. نفق اصل میں عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو کہتے ہیں، ٹنل کو کہتے ہیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اگر گئے بھی ہوئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو نہیں گئے ان کو توفیق دے عمرے حج کے لیے جانا ہو، تو مکہ جو ہے وہ ایک وادی کی طرح ہے، ایک ویلی کی طرح ہے، وہ اس کے ارد گرد اونچے اونچے پہاڑ ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے اب سعودی گورنمنٹ نے، کہ انہوں نے جو روڈز ہیں وہ انہوں نے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، ٹنلز بنائی ہوئی ہیں، روڈ اس طرح جیسے ہمارے یہاں بھی سرنگ ہوتی ہے. تو اس ٹنل کا نام جو ہوتے ہیں، جتنے بھی ٹنلز ہیں ان کا نام نفق اور آگے لکھا ہوتا ہے. جس طرح وہ پہاڑی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور جو بنو ہاشم کے، چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہیں تھے، ان کا جو ان کو کارنر کر دیا تھا 3 سالوں کے لیے، ان کے ساتھ بوائیکاٹ کیا تھا، جس کو ہم لوگ کیا جانتے ہیں، شیب بنی ہاشم. تو جن پہاڑوں کے بیچ میں وہ کیا گیا تھا، اس پہاڑ کے نیچے جو ٹنل جاری ہے اس کا نام ہے، اس کا نام ہے نفق شیب بنی ہاشم. وہ ٹنل جہاں پہ شیب بنی ہاشم ہوا تھا. تو ٹنل کیا ہوتی ہے؟ بیسکلی دو رخ کی ہوتی ہے، وہ راستہ جس کے دو منہ ہیں. یہ لفظ اس دور میں کیا ہوتا تھا، عربوں کے ہاں، اور اسلام نے اس کو انٹیکٹ رکھا ہے کہ جو کھانے پینے کی حلال چیزیں ہیں ان کے اندر عرب کے ریگستانوں کی ایک گو ہے، ایک چھپکلی ہے جو حلال ہے، وہ ویجیٹیرین ہے. باقی تو چھپکلیاں ہوتی ہیں وہ تو، یا جو ریپٹائلز کی اور فارم ہوتی ہیں وہ تو، اب وہ پتہ ہے کہ وہ تو گوشت کھائیں گی، میٹ کھاتی ہیں، لیکن یہ ویجیٹیرین ہوتی ہیں، یہ حلال ہے. وہ اور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھانا پسند نہیں کیا تھا اسے. عرب اس کا شکار کیا کرتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے. اس کا جو، اس نے جو اپنا بنایا ہوتا ہے راستہ، جو اس کا گھر بنایا ہوتا ہے، وہ اس کا ہمیشہ دو منہ کا ہوتا ہے، اس کے دو راستے ہوتے ہیں. ریگستان کے اندر سے زمین کے اندر کھودا نیچے سے، اور ایک اور راستہ بھی بنایا ہوگا، تاکہ اگر یہاں سے عرب کے جسم جب شکار کرتے ہیں وہ یہاں سے حملہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ کسی اور راستے سے نکل جائے، وہاں سے حملہ ہوگا تو کسی اور راستے سے نکل جائے. اسی طرح ہی پرانے زمانوں کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے، انہوں نے کیا کیا ہوتا تھا کہ شہروں کو، جو شہر ہوتے تھے پہلے، ہمیشہ شہروں کے اگر دیواریں ہوتی تھیں، بلند دیواریں ہوتی تھیں اور گیٹ لگے ہوتے تھے تاکہ دشمن حملہ آور نہ ہو سکے. آپ نے پرانی فلموں میں بھی دیکھا ہوگا، پرانے زمانے سے لیٹڈ فلمیں ان کے اندر بھی، تو ان کے اندر یہ ہوتا تھا کہ، اور اس سارے محل کے ارد گرد ایک سمال جو سٹی تھی، درمیان میں پیلس ہوتا تھا، محل ہوتا تھا، لیکن محل کے اندر جو ہے بادشاہ کے فرار ہونے کا ایک راستہ بنایا ہوتا تھا انہوں نے. وہ ایک ٹنل ہوتی تھی جو محل کے نیچے سے جائے گی اور زیر زمین جاتے جاتے کہیں دور جا کے، شہر کے دور جا کے نکل آئے گی. یعنی کہ یہ ہے کہ ویسے تو اگر وہ حملہ ہو گیا تو دوبارے ہیں محفوظ کرنے کے لیے، لیکن اگر دوبارے ٹوٹ گئی یا گیٹ سے اندر داخل ہو گئے دشمن اور فوج نہیں روک پا رہی، तो बाकी लोग मरते हैं मरे, लेकिन बादशाह कम अज़ कम किस तरह से भाग निकले वहाँ से, वो सुरंग से जाएगा नीचे और जेरे में भी निकलता निकलता वो बाहर निकल जाएगा, भाग जाएगा। तो दोनों केसेस के अंदर जो चीज़, जो ऑब्जेक्टिव था, जो चीज़ मकसूद थी, वो क्या था कि मेरी जान बचे बस। इस तरह वो आप गो का बता दिया, गो ने दो रास्ते क्यों बनाए देते थे, ताकि अगर यहाँ से हमला हो तो मैं वहाँ से भाग जाऊँ, वहाँ से हो तो यहाँ से अगर शिकार हो मेरा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। इस तरह बादशाह जो किंग्स होते थे उन्होंने क्या किया होता था, बाकी शहर मेरा जाता है भाग में जाए जो मर्जी होता है, मैं किस तरह से यहाँ से भाग निकलूँ। तो मुनाफिक उस शख्स को कहते हैं जो दो रुखा होता है, दो रुखा होता है उसका, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, या किसी के साथ कुछ है दूसरों के साथ कुछ और है, जिसकी एक पर्सनैलिटी नहीं है, डुअल पर्सनैलिटी है नेगेटिव सेंस के अंदर, मुनाफिक उसे कहते हैं। और ये मुनाफिक निफाक होता क्यों है, उसके अंदर भी जो वजह होती है उसकी बुनियादी तौर पे, वो होती है कि इंसान जो है वो अपनी ज़ात को मुकद्दम रखता है, अपनी ज़ात को ज़्यादा वैल्यू देता है, अपनी ज़ात को उसने पर्सनल बेनिफिट्स के लालच होता है उसे, मुझे कुछ बुरा ना हो, मेरे साथ खैर हो वगैरह। एक बंदा दो रुखा क्यों होता है, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने आपसे कोई बात की, दूसरे से कोई और बात की, ये इससे भी खैर हासिल करना चाह रहे हैं, उससे भी खैर हासिल करना चाह रहे हैं, इनकी भी गुड बुक्स में हो, उनकी भी गुड बुक्स में हो, इनको जाके उनकी बातें बताएगा, इसको जाके उनकी बातें बताएगा, चापलूसियाँ करेगा और इस तरह का करेक्टर अपनाएगा, क्यों, ताकि दोनों की तरफ गुड बुक्स में आए, दोनों के फ़ायदे हासिल कर सके, दोनों के दोस्ती के बुक्स में आए। और बिलफर्ज ऐसा बंदा जब एक्सपोज होता है कि वो जो दो बंदे जिसको इन्होंने इस मुनाफिक ने ख़राब किया और दोनों को लड़ाया आपस में, वो अगर कोई दोबारा उनकी मुलाकात होती है या कोई सुलह होती है और उनको पता लगता है कि हमारा समय बिगाड़ पैदा कहाँ से हुआ था, उसके सामने जब भी बात होगी तो वो कभी मानेगा अपनी बात, क्या होगा, वो फिर आगे झूठ बोलेगा, मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं, आपने तो आपको गलत फहमी हुई है, ऐसे तो कोई बात नहीं हुई, मैंने तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था, ऐसा कुछ खुदा की कसम ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो वो अब जहाँ पे जब वो देखेगा कि अब मैं मुझे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगने लगा है, तो वो फिर इस दर्जे तक भी उतर आएगा। ये हो गया इन जनरल फॉर्म के अंदर। जब जिस तरह हम की बात की कि हम जनरल फॉर्म के अंदर तारीफ़ को कहते हैं, लेकिन जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे कि ये हम ये बने के मिसाल के तौर पे ये क्या है, ये नात है, ये हमद, हम जब हम की बात करते हैं वो ख़ास अल्लाह ताला की तारीफ़ की बात हो रही है। इसी तरह यहाँ पे जब हम कुरान से पढ़ रहे होंगे और जब इस्लाम के मुताबिक बात होती है, तो मुनाफिक उसको कहते हैं जो ईमान के मुकाबले में मुनाफिक है, विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इस्लाम वो मुनाफिक है, इस्लाम की रूह से वो मुनाफिक है, कि ज़ाहिर में वो शो करेगा कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन अमली तौर पे हकीकत के अंदर उसका ईमान जो है वो उसके दिल के अंदर नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ज़ाहरी होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इस्लाम की और तारीख की जो कि हम लोग पढ़ लेते हैं और हम ये समझ के पढ़ लेते हैं, अच्छा ये तो काफिरों की बात हो रही है, अच्छा ये तो फिरौन की बात हो रही थी, ये तो गर्क हो गया, ये फलाना था ये भी गर्क हो गया, ये तो उनकी बात हो रही है, उनकी बात हो रही है, उनके ऊपर अजाब आएगा, उनके ऊपर होगा, मुझे ऐसे कोई कंसर्न नहीं है, मेरे ऊपर ये अजाब नहीं है। हम सब को यहाँ पे अलर्ट हो कि ये सब्जेक्ट पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है कि मुनाफिक जो होता है वो कभी काफरों में से नहीं होगा, मुनाफिक जो है वो हमेशा मुसलमानों की सफ़ में से होता है, मुसलमानों के रैंक्स में से जो है ना हमेशा मुनाफिक होगा। जो शख्स नॉन मुस्लिम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनका किरदार है, अल्लाह ताला उसके लिए मुनाफे का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, मुनाफे का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा जो मुसलमानों के सफ़ों में ऐसा शख्स अगर होगा तो वो बज़ाहिर मुसलमान ही होगा। वो फिर दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ने मुनाफे के बारे में जो सज़ा मुकर्रर की है क़यामत वाले दिन, इतनी शिद्दत की सज़ा जो है वो किसी काफिर के लिए मुकर्रर नहीं की। जहन्नम के दर्जे हैं, जहन्नम के अंदर जन्नत के अंदर भी दर्जे हैं, एक ऐसा नहीं है कि जन्नत इक्वल लेवल के ऊपर, जिन्होंने इस्लाम की खातिर ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने ज़्यादा झेला था, वो उनके लिए बहुत बुलंद दर्जात होंगे, और जिन लोग वो लोग ऐसे जो कि बस दरमियाने दरमियाने थे, कभी अच्छे थे कभी नहीं थे, कभी हालात अच्छे थे तो अच्छे मुसलमान थे, जब नहीं थे तो उन्होंने इस्लाम को कोई परवाह ही नहीं की, या जवानी में तो ऐशी की बुढ़ापा आया तो ख्याल आ गया कि अब तो अल्लाह अल्लाह करने का टाइम आ गया। तो ऐसे लोग अगर जन्नत में चले गए अल्लाह की रहमत से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात से, अगर चले भी गए ऐसे लोग اول تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، یعنی کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ ان کو بالکل محفوظ رکھیں گے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ اپنے گناہ کی سزا پا کے ہی نکلیں گے وہاں سے. لیکن ایک کیٹیگری ایسی ہوگی مسلمانوں میں سے، ایک کیٹیگری ایسی ہوگی جو کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی، وہ منافق ہیں. اور یہ نہیں کہ جہنم میں رہیں گے، جہنم کے اندر سب سے نچلا درجہ جہاں پہ سب سے زیادہ برا عذاب ہوگا. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آواز سنائی دی انہیں غیر مانوس تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں ہے، کیا چیز تھی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر تھا جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب جا کے وہ اپنے بیس پہ جا کے لگا ہے، وہ اتنی گہری ہوگی جہنم. تو یہ جو منافق ہوں گے یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر، سب سے شدید عذاب ان کے لیے ہوگا. اور قرآن کے اندر واضح اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، یہ آگے جا کے میں اور جائے ایکسپلین کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعائیں نہ مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، پھر بھی دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیٹیگوریکلی منع کر دیا کہ نبی آپ اگر 70 دفعہ بھی دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. عربی کے اندر 70 کا جو لفظ ہے جو کئی احادیث کے اندر آتا ہے وہ محاورتاً آتا ہے، کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یار 1,000 دفعہ یہ بات کی گئی ہے، اب وہ حقیقت میں تو 1,000 دفعہ نہیں کی جاتی، وہ تو محاورتاً بول رہے ہوتے ہیں کہ جتنی مرضی دفعہ جانا ہے کتنی دفعہ ہو چکا ہے، یا یہ آپ کو کہہ دیا بھائی تم 1,000 دفعہ بھی یہ کر لو تب بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 1,000 ایک دفعہ کریں گے تو بات مان لی جائے گی آپ کی، یہ محاورتاً ہوتا ہے. یہی معاملہ عربی زبان کے اندر جو 70 کا کئی دفعہ ذکر آتا ہے وہ اسی مناسبت سے ہی ہے. تو یہ منافق جو ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں گے، کبھی باہر نہیں نکلیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم رہیں گے، اور ہوں گے مسلمانوں کی صفوں میں سے. اب منافق جو ہیں یہ دو کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جس کو بول سکتے ہیں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو جس کے اندر جو ہپوکریسی ہے وہ کانشیس لیول کی ہے، جو شعوری منافق ہے، اور ایک ہے جو انکانشیس ہے اپنے نفاق کے بارے میں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں غیر شعوری منافق ہے. ویسے اس کے لیے مختلف جو علماء ہیں انہوں نے مختلف لفظ استعمال کیے ہیں، جو شعوری نفاق ہے اس کے لیے اعتقادی منافق کا بھی لفظ ہے کتابوں کے اندر اور لیکچرز کے اندر، اور جو غیر شعوری جن کو میں کہہ رہا ہوں ان کے لیے عملی منافق بھی کہتے ہیں ان کے، شعوری اور غیر شعوری. شعور کانشیسنیس سے، جس کو پتہ ہو، شعوری منافق وہ جس کو پتہ ہو کہ میں منافق ہوں، غیر شعوری وہ جس کو نہیں پتہ کہ میں منافق ہوں. یہ دو طرح کے ہیں، قرآن کی اور احادیث کی باتیں تب جا کے سمجھ لگیں گی جب یہ دو کیٹیگریز ہمیں واضح ہوں. نمبر 1 ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اعتقادی منافق یا شعوری منافق ہو، یہ وہ بندہ ہے جو جانتا ہے کہ میں اللہ اور رسول اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، میں صرف ڈرامہ کر رہا ہوں، پروپیگنڈا کر رہا ہوں. اس کی سب سے آسان مثال سمجھنے کے لیے کیا ہے، جو غدار ہوں گے، مثال کے طور پہ جاسوس آئے ہوئے ہیں کسی اور ملک کے، انڈیا کے جاسوس پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، وہ اگر شو کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یا جس طرح سننے میں ہے کہ یہ سوات اور وزیرستان کے اندر کئی انڈیا کے بھی ایجنٹس ہیں جو مارے گئے ہیں، تو پتہ لگا ان کے ختنے تک نہیں ہوئے ہوئے تھے. اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ ظاہری بات ہے، یہ ان کو پتہ ہے کہ ہم صرف ڈرامہ پلے کر رہے ہیں، ہم لوگ ہم پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم طالبان ہیں اور یہ شریعت وغیرہ، ہم ان کے ریکس میں گھس کے ان کو بدنام کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم کوئی اللہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، یہ صرف ایک ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھی؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مثال تھی اس کی کہ جس طرح مسلمانوں کی کئی کیٹیگری ایسی تھیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کے قریب دعوت تبلیغ کی تھی مکہ کے اندر، ہارڈلی 100-125 لوگ ایمان لائے تھے بس، وہ قوم جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، فزیکلی موجود تھے، جنہوں نے معجزات بھی دیکھے تھے اپنی آنکھوں سے، اصل معجزہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے جو آپ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا؟ وہ قرآن ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ دیکھے تھے, جس طرح ان کی اپنی فرمائش کے اوپر شک القمر کا واقعہ ہوا تھا, اس کو نہیں مانا تھا انہوں نے, اس کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے. وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل سے 100-125 لوگ ملے تھے. جب مدینہ سے یثرب سے چند لوگ آئے ہوئے تھے حج کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کی طرح دعوت تبلیغ کے لیے خیموں میں جا کے جو دوسرے قبائل آتے تھے ان کو دعوت تبلیغ کیا کرتے تھے, تو اس طرح ان کے آگے بھی دعوت تبلیغ کی کہ میں اللہ کا بنایا بھیجا ہوا رسول ہوں. بات لمبی ہو جائے گی, میں صرف چھوٹی کر کے بیان کر رہا ہوں کہ جب ان کو ان کے آگے یہ بات آئی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے, انہوں نے دعوت تھی وہ قبول کر لی. صرف 6 کے قریب وہ لوگ تھے, 800 کے وہ 6 لوگ جب ایمان لائے وہ چلے گئے اپنے علاقے میں. اب ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعوت دی تھی, ایک عمومی دعوت دی تھی, جنرل دعوت دی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ایمان لے آئے. لیکن اوور آل اب کرنا کیا میں نے, اب کیا ایک سٹنگ کے اندر تو نہیں ساری بات سمجھائی جا سکتی کہ اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے, اور نہ ہی قرآن اس طرح کی کتابی شکل میں تھا موجود تھا. تو انہوں نے فرمائش بھی کی تھی اس وزن, کوئی ہمیں ٹیچر آپ اپنے ساتھ بھیج دیں, کوئی معلم بھیج دیں جو ہمیں سکھائے اسلام. رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک ینگ صحابی تھے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھیج دیا کہ یہ جو ہے تمہیں سکھائیں گے اسلام سکھائیں گے. موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں جا کے دعوت تبلیغ کرنا, اور ان کے کیونکہ ینگ صحابی تھے ان سے زیادہ امپریس ہوئے لوگ کہ جوانی کے اندر کوئی بندہ اس طرح کام کر رہا ہے. تو وہاں کے مدینہ کے بہت زیادہ آبادی جو تھی وہ ایمان لے آئی تھی, مدینہ کی آبادی یعنی کہ اتنی آبادی ایمان لے آئی تھی. مدینہ ایک بہت زیادہ مخلوط معاشرہ تھا وہاں پہ, کہ بہت مختلف قومیں آباد تھیں وہاں پہ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح مکہ جو تھا وہ ہوموجینیس تھا, سارے قریش ہی رہتا تھا صرف, مدینہ جو تھا وہ ہیٹروجینیس تھا اس حساب سے کہ مشرقین بھی آباد تھے, اوس و خزرج دو قبیلے تھے, اس کے علاوہ یہودی بھی آباد تھے, ان کے تین قبیلے وہاں پہ تھے, بنو قریظہ, بنو نذیر اور بنو کینکا. تو وہ ایک بہت مختلف معاشرہ تھا. تو مشرقین میں سے ایک عوام کے لیول کے اوپر ایک اتنی میجورٹی ایمان لے آئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, اگلے 2 سالوں میں بیعت کی انہوں نے, بیعت اقبہ اولیٰ اور بیعت اقبہ ثانیہ, 2 سالوں میں بیعت ہوئی تھی کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آ جائیں ہجرت کر کے, ہم اپنی جان سے آپ کی حفاظت کریں گے. اب وہ تو صرف چند لوگ نمائندے آتے تھے حج کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے, اور چند لوگوں نے بیعت کی. پہلی دفعہ صرف 6 لوگ آئے تھے, اگلے سال صرف 12 لوگ آئے تھے, اور اس سے اگلے سال 80 لوگ آئے تھے بس, ان میں سے بھی ریپیٹ ہوئے تھے, وہ 12 لوگ پھر آئے تھے ریپیٹ ہوئے تھے. تو عوام جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے ایمان لے آئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے وہاں پہ مدینہ گئے, آپ کو اچھی طرح پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کس طرح کیا گیا تھا, کس قدر انہوں نے ویلکم کیا کہ وہ صبح کے وقت جایا کرتے تھے, راستے میں کھڑے ہو کے انتظار کرتے تھے کہ جو مکہ سے راستہ آ رہا تھا دیکھتے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ تو نہیں رہے. جب سورج زیادہ اوپر ہو جایا کرتا تھا, جب گرمی ہو جایا کرتی تھی, پھر واپس چلے جایا کرتے تھے, پھر کئی دن تک اس طرح انتظار کرتے رہے کہ شاید اب اللہ کے رسول آئیں گے ہجرت کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں قیام کیا تھا, وہاں پہ انہوں نے مسجد بنائی. مدینہ میں جب آئے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچوں نے کس طرح استقبال کیا تھا, دف بجائے, گانا گایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ویلکم کیا تھا. پھر اس کے بعد جب آئے مدینہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں بیٹھی اس کو اناؤنس کر دیا کہ بس ٹھیک ہے یہ زمین لے لیں گے اور یہاں پہ ہم لوگ مسجد بنائیں گے. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ بات مانی تھی. بہت بڑی بات ہے, کہنے کی بات ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف کہنا تھا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار جو ہے وہ بھائی بھائی ہیں. تو انہوں نے اس قدر قربانی دی کہ اپنے گھر, ایک صحابی جو تھے وہ اپنے گھر لے کے گئے, انہوں نے کہا یہ میرا کاروبار ہے, یہ میں کام کرتا ہوں, آدھا مال تمہارا آدھا مال میرا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا, لیکن انہوں نے اس بات کا اتنا اثر لیا کہ وہ گھر لے کے گئے. تب تو ظاہری بات ہے اسلام میں کوئی پردے شردے کا حکم نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا کہ میری 2 بیوی ہیں, تم کہو تو میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں, وہ میں تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں. اس حد تک انہوں نے آفر کیا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو میں تو پھر اس کا مطلب ہر چیز اپنی 50-50 ڈیوائڈ کروں گا. لیکن وہ بھی آگے سے جو مہاجر صحابی تھے وہ بھی ظاہری بات ہے ان کے اندر ایمان تھا, لالچ نہیں تھا دنیا کا, انہوں نے ان میں سے کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کی تھی. کہا تھا آپ مجھے نہ صرف یہاں کا جو مارکیٹ پلیس ہے وہاں پہ آپ مجھے ایکسیس دے دیں, میں وہاں پہ تجارت یا کام کر کے میں خود ہی کما لوں گا, آپ مجھے اس چیز میں ہیلپ کر دیں. یعنی کہ اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کیا احکامات کیا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کو اس طرح فالو کر رہے تھے ریجنٹلی. لیکن اس کے اندر ایک طبقہ ایسا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا. جو کون تھے؟ جو ان کے سردار تھے. جب مشرکین تھے ان کے سردار کی ایک ویلیو تھی. جب وہ عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا شروع ہو گئی, اور ان سرداروں میں سے بھی خزرج جو بڑا قبیلہ تھا ان کا ایک سردار تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول. یہ مدینہ کیونکہ بتایا ہیٹروجینس سوسائٹی تھی اور آپس میں سول وار لگتی رہتی تھی, ان کے آپس میں لڑتے رہتے تھے. انہوں نے آپس میں بالآخر صلح کے لیے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم ایک لیڈر اپنا بنا لیتے ہیں. سب سے بڑا قبیلہ خزرج کا تھا, تو اس کا جو لیڈر تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول, اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو اپنا اب لیڈر بنائیں گے, سردار بنائیں گے. اور صرف سردار نہیں بنائیں گے بلکہ ہم پراپر اس کو کنگ بنائیں گے, اپنا ایک تاج بنایا جائے گا, اس کو کورونیشن ہوگی باقاعدہ, اس کورونیشن کی سیرمنی ہم کریں گے. جیسا کہ نیا کنگ بنتا ہے تو اس کو تاج پوشی ہوتی ہے, کورونیشن ہوتی ہے اس کی, ہم یہ کام کریں گے. سب کچھ ڈیسائڈ ہو گیا تھا کہ اسلام کا راستہ جو ہے وہ مدینہ کے لیے کھل گیا اور لوگ ایمان لانا شروع ہو گئے, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے اپنا سردار مان لیا. تو عبداللہ بن ابی جو ہے اس کو اور اس کی جو پولیٹیکل رنگ میں اس کے جو سیاسی سرکل جو تھا اور اس جیسے اور سردار جو تھے, ان کی تو سرداری گئی. اب انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دل سے کبھی پسند نہیں کیا تھا اور نہیں ایمان لائے تھے, لیکن عوام ایمان لے آئے تھے. اور طاقت ہوتی ہے عوام کے بل بوتے بھی, اگر عوام ہی نہیں بات مان رہی آپ کی تو کہاں کے سردار ہیں آپ کے. تو عوام تو انہوں نے کہہ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے انہوں نے میثاق مدینہ بھی کیا. مسلمانوں کے لیے اور احکامات تھے, جو باقی رہنے والے تھے یہودی اور مشرکین ان کو میثاق مدینہ کیا, اور اس کے اندر کہہ دیا کہ ایک امت ہے ہم لوگ, جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ ہوگا. اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر مانا گیا. تو اس طرح کے جو لوگ تھے جن کو ٹھیس پہنچی تھی, جو ان کو پولیٹیکلی ٹھیس پہنچی تھی اور اکنامیکلی ٹھیس پہنچی تھی, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے قبول نہیں کیا اور ایمان نہیں لائے تھے, نفرت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے. اور انہوں نے کہا دیکھ لیتے ہیں ابھی کتنا عرصہ چلیں گے یہ. جب غزوہ بدر کا معرکہ ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کہ صرف 313 اور وہ بھی سارے کے سارے جو تھے فلی آرم نہیں تھے, اور انہوں نے 1000 کے لشکر شکست دے دی ہے, تو ان کو ہو گیا یہ تو بڑی پاور بنتے جا رہے ہیں ابھی. تو انہوں نے حکمت عملی یہ سمجھی کہ اب ہم ایمان لانے کا دعویٰ کر لیتے ہیں. بدر کے بعد جا کے ایمان لائے تھے فار پولیٹیکل ریزن, سیاسی وجوہات کی وجہ سے. انہوں نے دل سے کبھی نہیں مانا تھا کہ کوئی اللہ ہے اور واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں. وہ انہوں نے دکھا تھا بس سیاسی چال بازی چل رہی تھی ساری کی ساری. یہ مدینہ کے جو منافق تھے میجورٹی منافق, وہ جو سردار منافق میں سے تھے, وہ یہ شعوری منافق تھے جو کانشیسلی نفاق کو پریکٹس کر رہے تھے, دل سے ایمان نہیں لاتے تھے. بلکہ کیا کرتے تھے, انہوں نے عبادت کا ایک وہ کر کے کہ ہم عبادت کے لیے رات کو ہم عبادت کرتے ہیں, انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی, مسجد زرار بنائی تھی. انہوں نے شو یہ کہتے تھے کہ ہم رات کو عبادت کرتے ہیں, ایکچولی کیا کرتے تھے وہاں پہ یہ لوگ رات کو جمع ہوتے تھے, ان کو پتہ تھا صرف ہم لوگ آپس میں جمع ہو رہے ہیں. وہاں پہ یہ سازش کرتے تھے مدینہ اور مکہ کے لوگوں کے ساتھ مل کے اور یہاں کے یہودیوں سے مل کے کہ کس طرح سے ہم جان چھڑائیں, جو مصیبت ہمارے یہاں پہ گلے پڑتی جا رہی ہے کہ ہمارا تو کوئی بھگت ہے ہی نہیں معاشرے کے اندر, ہمیں تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, اور ہر جگہ انہی کی بات چل رہی ہے, کس طرح سے جان چھڑائیں. وہ چاہ رہے تھے کہ کس طرح سے مکہ کے لوگ اٹیک کریں, ہم یہاں سے ودن بغاوت کریں, کس طرح سے ان کو آؤٹ کریں, ہم ختم کریں, کو ہو جائے کس طرح سے. مثال کے طور پر جب احد کا واقعہ ہوا تھا تو مسلمانوں کے 1000 کی جب فوج تیار ہو گئی تھی, اور وہاں سے پتہ تھا جو اسکاؤٹس نے خبریں دی تھیں کہ مکہ سے 3000 کا لشکر آ رہا ہے, تو مسلمان 1000 کا جب گروہ جمع ہو گیا تھا, اینڈ کے اندر ایک پیٹی ایشو کے اوپر ایک صرف بہانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا دیکھو جی ہماری تو بات مانی نہیں ہے, ہم لوگ اب جا رہے ہیں واپس. تو عبداللہ بن ابی اور اپنے ساتھ یہ 300 لوگوں کو لے کے چلا گئے تھے مدینہ واپس, کہ ہماری تو بات ہی نہیں مانی جا رہی, ہم تو کوئی اور مشورہ دے رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ مدینہ میں ہم رہ کے لڑیں گے اور یہ ہماری بات ہی نہیں سنتے یہ لوگ, تو ہم واپس جا رہے ہیں. تو مسلمانوں کو انہوں نے یہاں پہ ڈاج دینے کی پوری کوشش کی تھی اپنی طرف سے. اور انہی کے قبیلوں میں سے جب خندق کا واقعہ ہوا تھا تو انہی کے اور یہودیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے سازش کی تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا, محفوظ کر لیا تھا. تو انہوں نے اپنی طرف سے اقدام کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ, وہ قرآن کے اندر جو آیت آتی ہے مکرو و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین, کہ ایک چال بازی وہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور ایک چال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پلاننگ سب سے اچھی ہے. بہرحال تو ایک منافق یہ کیٹیگری تھی, لیکن ایک اور منافق کی کیٹیگری وہ تھی کہ جنہوں نے ایمان اس طرح لے آئے تھے کہ سب ایمان لا رہے ہیں تو ہم بھی ایمان لے آتے ہیں، انہوں نے نہ تو کوئی دھوکہ دینے کے لیے تھا، نہ ان کی کوئی غرض تھی اس طرح کی، نہ ہی ان کو کوئی مفاد تھا، وہ بس جب سب ایمان لا رہے ہیں تو وہ ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو فیڈ کرنے کے لیے، اس کو تقویت پہنچانے کے لیے انہوں نے کچھ خاص کیا نہیں. بعد میں جا کے جب اسلام کی، جب ظاہری بات ہے وہ ایمان جب لے آئے، بعد میں جا کے کبھی غزوات ہو رہی ہیں، کبھی فلانی جنگ ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، پھر حکم آ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنا مال دو، انفاق کرو، اپنی جان کے ساتھ بھی جنگ کرو، تو ان کے اندر ہوتا تھا کہ یار کیا ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہم لوگ، اور وہ اس طرح کی حکمت عملی اپناتے تھے کہ کیا ضرورت پڑی ہے لڑنے کی، کام چلاؤ آرام سے، دعوت تبلیغ سے کام چلاؤ، یہ پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ایز سچ وہ دھوکہ نہیں دے رہے تھے مسلمانوں کو، لیکن وہ اپنے عمل کے اعتبار سے یا بے عملی کی وجہ سے، عمل صحیح طرح نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اندر سے ایمان گھٹتا جا رہا تھا ان کا، یہاں تک کہ اندر سے بالکل کھوکھلے ہو چکے تھے، اور ظاہر میں تھا کہ نہیں میں پھر بھی مسلمان ہوں. اس طرح کے ایمان کے بارے میں یا اس طرح کے نفاق کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر ایک اصول بیان کیا گیا ہے. امام بخاری نے ایک اصول بنایا ہے، ایک باب کا ٹائٹل دیا ہے کہ نفاق کا، منافقت کا خوف جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف مومن کو ہوتا ہے، اور منافقت سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق. جو اہل ایمان ہے، جو اصل میں مومن ہوگا، اس کو ہر وقت یہ خرچہ لگا رہے گا کہ میں کہ منافق تو نہیں ہو گیا اپنے عمل میں. اصل میں منافق ہوگا وہ ہمیشہ کہے گا میں تو منافق نہیں ہوں، تم ہو گئے منافق، میں تو منافق نہیں ہوں. وہ بیسیکلی اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہا ہوتا، اپنا احتساب کر ہی نہیں رہا ہوتا، وہ بس یہ کہتا ہے کہ دیکھو فلانے کا عمل یہ، فلانے کا عمل ہے، اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، اور وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں عمل کر کے آ رہا ہوں. تو یہ دوسری کیٹیگری جو ہے، یہ ہمارے رینکس کے اندر اس طرح ہم آرام سے اس کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کو کیا بولا جاتا ہے، دوسرے جو آپ کو بتایا تھا کہ اس کو بولتے ہیں عملی نفاق. جو عمل کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو کوتاہی اتنی ہوتی رہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے، اور وہ اسلام کی حدوں سے نکل کے وہ منافقت کی حدوں میں جا چکا ہوتا ہے، اور اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی. اب ان آیات کو سمجھتے ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ نے ایک تھرڈ کیٹیگری بیان کی کہ اس ایمان کے رد عمل میں، ایک تو کیٹیگری وہ ہو گئی جو بالکل اہل ایمان کی کیٹیگری میں آ گئے، ایک کیٹیگری وہ ہو گئی جو کافر ہو گئے. ایک بات بیچ میں رہ گئی، وہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں تھوڑا اور ایمفیسائز کر کے، کہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے مسلمان اور ایک ہے مومن، مسلم اور مومن، یہ دو لفظ ہیں. یہ دو لفظ جو ہیں ہم لوگ تو اس کو سنونیم سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جیسے ہی ہیں، ایکچولی یہ فرق ہے. اس کی سادہ سے جو مثال ہے وہ اشفاق احمد کا وہ مشہور واقعہ یہ ہے کہ اشفاق احمد یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ہمیشہ یہ سوال ذہن میں ہوتا تھا کہ یہ مومن میں اور مسلم میں فرق کیا ہے، لیکن مجھے کوئی سیٹسفیکٹری آنسر کبھی نہیں ملتا تھا. میں اپنے پیرنٹس، اپنے ٹیچرز، اپنے دوستوں میں یہ سوال پک کیا اٹھایا کرتا تھا، کوئی بھی مجھے جواب نہیں دے پاتا تھا. خوب میرے کے یہی ہوتا تھا کہ یار مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، تو مسلم بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، تو فرق کیا ہے ان دونوں کے بیچ میں. تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا، ایک گاؤں جا رہا تھا، تو راستے میں گزرتے ہوئے میں نے ایک بڑی عمر کے بندے کو دیکھا، درخت کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ کیا پتہ یہ مجھے دے دیں، دیکھنے میں ذرا دیندار سے لگ رہے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، تو ان سے میں پوچھتا ہوں یہی سوال. انہوں نے جا کے کہا بابا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ مومن کون ہوتا ہے اور مسلم کون ہوتا ہے، مومن اور مسلم میں فرق کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے، ان بزرگ نے کافی دیر سر جھکائے رکھا، سوچتے رہے جواب، پھر سر اٹھا کے کہا کہ مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، جیسے اللہ نے کہا ویسے وہ مانے گا، اس طرح فالو کرے گا. مسلم ہر وہ ہو گیا جو کہہ دے گا کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں. اللہ کی ماننا اور بات ہے، کو ماننا بالکل ہی ڈفرینٹ چیز ہے. یہ اس کا فرق ہے. ایک کیٹیگری ہوگی جو اہل ایمان، ایک کیٹیگری ہو جو کفر میں ہو، ایک کیٹیگری وہ ہوگی جو بالکل درمیان میں اٹکی رہے گی، جو منافق ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں رکھتے. دلوں کا حال ہم نہیں جانتے، دلوں کا حال جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے، یا اللہ تعالیٰ نے جو غیب کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ منافق کون تھے. لیکن عام آدمی ہم جیسے لوگ, ہم لوگ نہیں جانتے کہ کون مسلمان ہے کون منافق ہے. آپ میرے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ جو پڑھانے آ رہا ہوں. اب بظاہر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دی جی نہ کوئی پیسہ لے رہا ہوں نہ میں آپ سے کوئی اور بینیفٹ لے رہا ہوں, لیکن کیا پتہ میرے دل کے اندر دکھاوا ہو, کیا پتہ میں شو آف کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں مجھے تو بہت آتا ہے, مجھے بہت نہیں آتا. اس طرح آپ لوگ کس کس نیت سے آئے ہوئے ہیں مجھے کیا پتہ. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی واقعی شوق سے آ رہا ہو, سکتا ہے کوئی زبردستی آ رہا ہو, ہو سکتا ہے کوئی گڈ بکس میں آنے کے لیے آ رہا ہو. تو میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے. چاہے میں جتنا مرضی زبانی کہتا رہا ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی واہ واہ نہیں چاہیے, مجھے کوئی تعریف نہیں چاہیے وہ, لیکن کیا پتہ مجھے تعریف ہی چاہیے ہو. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو ٹی وی کے اندر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, میں فلانا نہیں ہوں. تو یہ جملہ بھی اصل میں ایک طرح سے تعریف کے لیے ہی ہوتا ہے کہ لوگ کہیں یار دیکھو کتنی عاجزی ہے اس کے اندر, یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں کوئی یہ نہیں ہوں, دیکھو اتنا بڑا عالم ہے, کتنی انہوں نے کتنی عمر ہو گئی ہے, سفید بال ہو گئے ہیں ان کے, اور دیکھو اب ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف ایک طالب علم ہوں. اب کیا پتہ وہ واقعی دل سے کہہ رہے ہوں, کیا پتہ وہ اپنی واہ واہ کے لیے کہہ رہے ہوں. دلوں کا حال ہم نہیں جانتے, کون مومن ہے کون منافق ہے ہم نہیں جان سکتے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے, بس ہم صرف یہ جانتے ہیں کون غیر مسلم ہے کون مسلم ہے, بس دلوں کا حال ہم نہیں جانتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیٹیگرائز کر کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو یہ دعویٰ کیا کریں گے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, آخرت کو مانتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دل کا حال یہ ہے کہ یہ نہیں مانتے, دل سے خالی ہیں یہ. اور ان کی چال کے اصل میں یہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو. دونوں معاملے میں دھوکہ ہوگا, شعوری منافق ہو یا غیر شعوری, دونوں اعتبار سے دھوکہ ہے کہ مومن مسلمان سمجھیں کہ یہ ہاں یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ تو ہمارے خیر خواہ ہیں, یہ تو ہمارے فائدہ چاہتے ہیں, ہمارا یہ تو ہمارے الائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر تو دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو اور وہ اہل ایمان کو, لیکن در حقیقت دھوکہ دے کس کو رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوگا ویسے اس آیت کا, آخرت میں جا کے جب ان کی آنکھیں کھلیں گی تو لگ پتہ جائے گا کہ یہ تو اپنے آپ کو میں بیوقوف بناتا رہا تھا, کہ میں نے یہ تو سارا کا سارا جو فراڈ کیا تھا وہ ان کے ساتھ نہیں کیا تھا, جن کو میں بیوقوف بنا رہا تھا وہ تو جنتوں میں پہنچ گئے ہیں, اور میں بیسیکلی اپنے آپ کو اپنے میں کم عقلی کی وجہ سے, میں اپنے عمل کی وجہ سے میں جہنم میں گیا ہوں. تب جا کے پردہ کھلے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں, لیکن وما یشعرون, فی الحال ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے, ان کو ابھی بات نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ. اب منافقت کی حالت یہ ہے کہ قرآن ہم سب پڑھ رہے ہیں, ہم میں سے اگر کوئی مومن ہے تو وہ بھی یہی قرآن پڑھ رہا ہے یہی آیت, ہم میں سے کوئی نارمل مسلم ہے تو وہ بھی یہ پڑھ رہا ہے, کوئی منافق ہے تو وہ بھی یہی آیت ہی پڑھ رہا ہے. ہدایت مل جانی چاہیے بظاہر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل مسئلہ تھا کیا, یہ منافقت اور یہ دھوکہ دہی اور یہ ہوا ہی کیوں ہے سب کچھ. یہ اس لیے ہوا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی. وہ بیماری کیا تھی؟ دنیا کی محبت, چاہے وہ شعوری نفاق تھا چاہے غیر شعوری نفاق تھا, وہ دنیا کی محبت کے لیے کہہ رہے تھے. بہت سارا جزاک میں عبداللہ بن ابی اور رسول اللہ کے دور میں جو شعوری منافق تھے ان کے لیے جو میں نے بات بتائی تھی وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ واپس اپنی سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے, اپنے اہمیت حاصل کرنے کے لیے, یا اپنے اقتصادی حیثیت حاصل کرنے کے لیے. یا جو دوسرے اہل ایمان تھے ان کی دنیا کی محبت کیا تھی کہ وہ کہہ رہے تھے یا چند دن گزرتے ہیں پھر یہ جنگ کے لیے پیسہ خرچ کرو, پھر آؤ لڑنے کے لیے, پیسفلی ہم رہ رہے ہیں. تو ان کو دنیا کی زندگی زیادہ پسند ہے, دنیا کا آرام زیادہ پسند تھا, اپنے جو سیونگس کی تھیں مال سیو کیا ہوا تھا وہ نہیں دینا چاہ رہے اللہ کی راہ میں, تو یہ چیز وہ نہیں قربان کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ دنیا کی محبت تھی. ابھی بھی آج کل کے معاشرے کے اندر بھی کیا ہوگا, جو عملی نفاق ہے, عمل کے اندر کوتاہی, وہ کیا ہے؟ دنیا کے اوپر فوکس ہے, آخرت کے اوپر آنکھیں بند ہیں. کہ اوپر سے تو ہو گیا, کبھی اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپ کو کبھی یہ کہے کہ یہ فلانا کام ہونے والا ہے, ہم لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں, آپ بھی پیسے دیں. اب اگر تو واقعی یقین ہو جائے, واقعی یقین ہو جائے کہ میں یہاں پہ ایک روپیہ بھی دوں گا نا تو اللہ تعالیٰ نے کم از سے کم 700 گنا مجھے دینا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ, کم از سے کم. اور اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور بڑھا کے دیتا ہے. تو ایک کا 700 گنا ایک روپے کے آگے, 10 روپے کا کیا مطلب ہو گیا؟ یہ تو مجھے پھر 7000 روپے ملے گا. 1000 کا کیا مطلب ہوگا پھر؟ یہ 1,00,000 کا کیا مطلب ہونا چاہیے؟ बंदा अगर इस तरह सोचे तो बंदा कहे यार वाकई ये तो कम से कम देने हैं। अगर मैं अल्लाह की राह में अपना मिसाल के तौर पर कोई प्रॉपर्टी का छोटा सा हिस्सा मैं दे देता हूँ अल्लाह की राह में, तो वो 700 गुना बढ़ा चढ़ा के अल्लाह ताला कह रहे हैं ये तो सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए, असल में तुम्हें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दूंगा तुम्हारी नीयत के अतबार से। अगर वाकई ये कैफियत हो, और साथ ये भी पता है कि अच्छा मैं ज़रा लालची बनता हूँ, मैं नहीं देता अल्लाह की राह में, मेरे पास मर मर के भाई मैंने पूरा साल खर्च करके लाख रुपये जमा किया, मैं अल्लाह की राह में दे दूँ मुझे क्या मिलेगा। हलो अगर बंदे का साथ अकीदा ये भी हो कि भाई मुझे ये तो नहीं पता कि मैं अगर मैं एक लाख रुपए अपने पास संभाल के रखता हूँ तो मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात भी तो हो सकती है, तो मेरे पास साथ एक लाख रुपए तो गया, मैं तो फ़ायदा ही नहीं उठा सका उसका, तो क्यों ना मैं अल्लाह की राह में दे दूँ जहाँ गारंटीड मुझे मिल जाएगा। अगर आज की रात मैंने फौत होना था तो मुझे तो फ़ौरन बेनिफिट मिल गया उसका, या बाद में भी होना था तो बढ़ता जाएगा, मेरे अमाल बढ़ते रहेंगे, अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा के देंगे। लेकिन नहीं देते, क्यों नहीं देते? दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की आसाइशें बहुत महबूब हैं हमें, हम इतना देते हैं अल्लाह की राह में जितना हमारा हमारी ज़िंदगी भी जिसमें कोई फ़र्क ना पड़े, हमारा नवाला कोई कम ना हो, हमारी आराम और आसाइश, हमारा जो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड जो हमने मेंटेन रखा हुआ है, हर बंदे ने अपनी इनकम के हिसाब से अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखा हुआ है, अपनी इनकम के अतबार से वो ऐसी कर रहा होता है, उस स्टैंडर्ड को वो कम नहीं करना चाह रहा होता। कभी ये नहीं होगा कि मैं अपनी एक इन्जॉयमेंट काट के सारे तौर पर एक प्लान किया कि यार आज हम सब बाहर जाके खाना खाएंगे, और हम ये शौरी तौर पर कहें कि देखो हम बाहर जाके खाना खाएंगे, पर हेड हमें कम से कम 400-500 पर हेड पड़ेगा, तो हम 10 लोग हैं, 400-500 हम जो खर्च करेंगे ये आराम से 4-5 हज़ार बन जाएगा, ये 4-5 हम खाना नहीं खाते बाहर, हम आराम से खा लेते हैं इधर, कोई बात नहीं वैसे कर लेंगे, और हम ये 4-5 हज़ार रुपये जो हम ये अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। ऐसा हम कभी नहीं करते, हम सिर्फ वो वाला पार्ट देंगे अल्लाह की राह में जिसकी हमें नहीं ज़रूरत होती, कपड़े वो देंगे अल्लाह की राह में जो बस यार बहुत पहन लिया तो फटने के करीब आ गया, रंग भी ख़राब हो गया, सो ये अल्लाह की राह में दे देते हैं हम। ये इस तरह कोई और हमारी चीज़, कोई और पोजेशन जो अब बिल्कुल बेकार हो गई है, हमें किसी काम की ज़रूरत नहीं है, अब ये अल्लाह की राह में हम देंगे, अच्छा अच्छा माल ही देंगे, कटिया या गुजरा माल देंगे, और गिन के ज़कात देंगे कि बस कैलकुलेट पक्का कैलकुलेट करके बताएँ कि बस 2.5 इससे ज़्यादा ना हो मेरे पैसे, तो ये हम लोग खर्च करते हैं। क्यों? कि अल्लाह ताला कह रहे हैं दुनिया की मोहब्बत जो है ना असल में ये वजह है। रसूल सल्लम की एक हदीस है, वो मशहूर हदीस है, आप सब ने सुनी भी है, कि आप सल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा मुसलमानों के ऊपर दुनिया की जो कौमें हैं वो इस तरह टूटेंगी और एक दूसरे को दावत देंगी जिस तरह भूखे खाने के ऊपर टूटते हैं और खाने के ऊपर एक दूसरे को दावत देते हैं कि आओ मिल बांट के खाते, आ जाओ तुम भी आओ जल्दी से आओ सब मिल के खाते हैं, इस तरह दुनिया की कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। तो सहाबा कोई बात समझने लगी, उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या वजह है, क्यों बहुत कम रह जाएंगे हम लोग जब पूरी दुनिया की कौमें हम पर टूट पड़ेंगी? आपसे फरमाया नहीं, तुम्हारी तादाद तो बहुत कसीर होगी, तब बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बीमारी पैदा हो जाएगी, वाहन। ये वाहन बीमारी तो सहाबा को नहीं समझ लगी कि वाहन क्या बीमारी होती है, वाहन कहते किसे? आप सबसे फरमाया हुब दुनिया व कराहतुल मौत, कि तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत हो जाएगी और मरने की कराहत होगी तुम्हारे अंदर, तुम मरना नहीं चाहोगे, दुनिया की ज़िंदगी नहीं छोड़ना चाहते तुम, मेरे तो अभी प्लान्स हैं, मैंने तो अभी दुनिया के अंदर ये करना है, मैंने तो अपने प्लान हमने क्या किया हुआ है, जिस तरह प्लान हम ज़िंदगी इस तरह गुजारना चाहते हैं कि एज इफ के हमारे प्लानिंग के अंदर मौत शामिल नहीं थी, अभी मैंने ये डिग्री करनी है, फिर ये करना है, फिर मैं इतनी सेविंग कर रहा हूँ, मैंने ये मोबाइल ख़रीदना है, मैंने ये करना है, फिर मैंने फलानी चीज़ करनी है, मैं बाहर जाके सेटल होना है, मैंने इस तरह करना है, वो करना है, इस सारी प्लानिंग के अंदर कहीं ये नहीं है कि अच्छा अगर मैं इस दिन मर गया तो क्या होना है, इस दिन मर गया तो क्या होना है, इस दिन मर गया क्या होना है, और इनफैक्ट हमारी प्लानिंग में ये भी नहीं होता कि ये जो सारी प्लानिंग थी ना मेरी, इसके अंदर मैंने साल के अंदर पैसे सेव करने हैं ताकि जब ईद आएगी तो मैं कुर्बानी दे सकूँ, वो प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। प्लानिंग का हिस्सा ये नहीं है कि मैंने शुरू में गाड़ी पहले लेनी है, मोबाइल पहले लेना है, ऐसी पहले करनी है, एसी टीवी पहले आएगा, हज बुढ़ापे में जाके करना है मैंने, और वो प्लान में नहीं है, देखी जाएगी वो भी, उसके लिए कोई सेविंग नहीं है। ये सारा का सारा मामला जो है ये हुब्बुद दुनिया कराहतुल मौत, और आपसे सर में इसी दिन फरमाया तुम्हारी हैसियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी हो जाएगी कि जिस तरह पानी के ऊपर या दरिया के ऊपर झाग की हैसियत होती है, झाग की क्या वेटेज होती है, झाग इस कमरे जितनी भर ले, पूरे कमरे को आप भर लें झाग से, उसका वज़न करेंगे क्या वज़न होगा झाग का, उसके ऊपर कोई सुई भी फेंकेंगे वो आके ज़मीन पे गिरेगी सुई, ये नहीं जहाज ने उसको रोक लिया होगा, हैसियत कोई नहीं होगी तुम्हारी। एग्जैक्टली हमारी हैसियत का यही मामला है कि दुनिया में कोई हैसियत नहीं है हमारी। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं असल में ये बीमारी उनके दिल के अंदर थी कि उनके अंदर दुनिया की मोहब्बत थी जिसकी वजह से वो झूठ बोलते थे, जिसकी वजह से वो बनावटी बनते थे और बात के सच्चे नहीं थे और अमल के पक्के नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने इस बीमारी को बढ़ा दिया। क्या मतलब कि बज़ाहिर दुनिया के अंदर लग रहा है कि मैंने झूठ बोला, किसी ने पकड़ा ही नहीं मुझे, कुछ भी नहीं हुआ। देखो मैंने अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं किया था, कम किया था, गिन के किया था, मैंने मैनेज किया अपनी कैलकुलेशंस को, तो मेरे पास आज कितना अच्छा है कि मैं इस ऐसी लाइफ को अफोर्ड कर सक रहा हूँ, मेरे पास फलानी गाड़ी है। अब वो देखो जो ज़्यादा ही अल्लाह की राह में खर्च कर रहा था वो तो देखो कहाँ रह गए पीछे। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, छूट दे रहे होते हैं, ठीक है तुम चलना चाहते हो इस रास्ते पर, तुम चलते रहो इस रास्ते पर, तुम पर कोई पकड़ नहीं आएगी। अचानक अल्लाह ताला नहीं पकड़ते, जिस तरह वो मैंने पहले क्लास में जिक्र किया था, आपने कोई गुनाह किया अल्लाह ताला फौरन नहीं पकड़ेंगे आपको, आपने कोई झूठ बोला तो फौरन आपकी ज़ुबान में कुछ हला नहीं निकलेगा, आपने कोई और किसी की चुगली खाई थी तो आपका कुछ और मसला नहीं होगा आपके साथ, आपने अगर किसी को गंदी नज़र से देखा था, कोई एक्साइटेड चीज़ देखी थी तो उससे आपकी आँखों को एकदम से कुछ नहीं होगा कि आप अंधे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई बंदा अगर जिना कर बैठा तो उसी रात को उसको एड्स नहीं हो जाएगा। अल्लाह ताला छूट दी हुई है कि तुम करते रहो जो अमल कर रहे हो। अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने उनको बढ़ाए रखा उनकी इस बीमारी के अंदर, वो बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे जहाँ तक कि वो पक्के उस बीमारी में मुब्तला हो गए। और वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है, ऐसा दर्द, अलीम उसे कहते हैं ऐसे दर्द को कहते हैं जिसमें कमी नहीं आएगी। बहुत तकलीफ दे कोई चीज़ हो, अगर आपको कोई मिसाल के तौर पर कोई छुरी खुब जाए आपके अंदर, तो तकलीफ़ उसकी शिद्दत कब होगी, हाइट उसी वक्त होगी जब आपको है, तकलीफ़ की कैफियत है, नरम पट्टी होगी आपको तकलीफ़ रहेगी लेकिन दर्द फिर कम होगा टाइम के साथ साथ, फिर बाद में और कम होगा, दो तीन दिन बाद इस तरह होगा कि हाँ वैसे ठीक है, अगर बस यहाँ पे कुछ लगे तो फिर दर्द होता है पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अलीम वो दर्द है जिसमें कमी नहीं आ रही, कंटिन्यूसली ऐसी कंटिन्यूटी के साथ है वो कि बंदा कहे कि यार ख़त्म ही नहीं हो रहा है मेरे साथ मामला ये वाला। और दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी तकलीफ़ क्यों ना हो, बिल आखिर उसने ख़त्म होना है जब हमने ख़त्म हो जाना है। बिल फर्ज कोई ऐसी बीमारी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे बंदे को लग गई हो, कोई ऐसा कैंसर लग गया हो कि वो जान ही नहीं छोड़ रहा, इलाज पे इलाज हो जा रहा है और नहीं इलाज नहीं हो पा रहा, एटलीस्ट ये तो पता है ना कि मैं सब्र करता रहूँगा तो बिल आखिर ख़त्म तो हो जाएगा, बिल आखिर तो जितनी मर्जी तकलीफ हो। लेकिन ये वो मामला है वो दादा अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने ऐसा अजाब तैयार कर रखा है इनके लिए, वही जो जहन्नम के निचले दर्जे में, ये कम नहीं होगा। और बुनियाद क्या थी इसकी, बिमा कानू यकज़िबून, इस वजह से कि ये झूठ बोलते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको पता ही है कि झूठ जो है वो हर बुराई की जड़ है, वो हर बुराई की जड़ झूठ में है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।